سنیچر 27 مئی، سیربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں برہان وانی کا ساتھی کمانڈر جھڑپ میں ہلاک، وادی میں پھر کشیدگی، صورتحال قابو میں کیسے آئے گی؟ تجزیہ کار:
نریندر مودی کو بات چیت کرنی ہے، اگر وہ اناؤنس ہی کریں کہ ہم بات چیت کریں گے، امن کے راستے کا ایک پہلا قدم وہ ہو سکتا ہے۔
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نازش ظفر سے خبریں سنیے۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے جنوبی قصبے ترال میں مسلح شدت پسندوں اور سرکاری فورسز کے درمیان طویل جھڑپ میں حزب المجاہدین کے اعلی کمانڈر سمیت 3 شدت پسند ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس ہلاکت کے فوراً بعد پورے کشمیر میں حالات کشیدہ ہیں۔ تفصیلات جانیے سری نگر سے ریاض مسرور کی زبانی۔
حزب المجاہدین کے اعلیٰ کمانڈر سبزار بٹ اور ان کے 2 ساتھیوں کی ہلاکت کا انکشاف ہوتے ہی جنوبی کشمیر اور دوسرے اضلاع میں کاروباری سرگرمیاں معطل ہو گئیں، جبکہ جگہ جگہ لوگوں نے مظاہرے کیے۔ مظاہرین کے خلاف کارروائیوں میں درجنوں افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ حکام نے مظاہروں کے پیش نظر انٹرنیٹ کی سہولات معطل کر دی ہیں۔ سبزار احمد گزشتہ برس مارے گئے حزب المجاہدین کے کمانڈر برہان وانی کے قریبی ساتھی تھے۔ پولیس اور فوج نے ان کی ہلاکت کو شدت پسندوں کے خلاف بڑی کامیابی قرار دیا ہے۔
پولیس کا کہنا ہے کہ سبزار کے ساتھ مارے گئے فیضان کی عمر 17 سال ہے اور انہوں نے گزشتہ مارچ میں ایک نیم فوجی اہلکار سے رائفل چھینی تھی۔ افغانستان کے شہر خوست میں ایک خودکش حملے میں کم از کم 18 افراد ہلاک اور 6 زخمی ہوئے ہیں۔ زخمیوں میں 2 بچے بھی شامل ہیں۔ تفصیلات کے ساتھ خدائے نور ناصر۔
خودکش حملہ افغانستان کے شمالی شہر خوست میں ہوا ہے، جہاں حکام کے مطابق پولیس کو ہدف بنایا گیا ہے، لیکن ابھی تک یہ واضح نہیں کہ ہلاک ہونے والوں میں زیادہ پولیس اہلکار ہیں یا پھر عام شہری۔ آج صبح ہونے والا یہ خودکش حملہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب پورے ملک میں رمضان کا پہلا روزہ ہے۔ افغان طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے، جنہوں نے گزشتہ روز صوبہ قندھار میں بھی ایک فوجی اڈے پر خودکش حملہ کیا تھا، جس میں کم از کم 15 فوجی ہلاک ہوئے تھے۔
واضح رہے کہ سن 2014 میں افغان طالبان کے خلاف امریکہ نے اپنی فوجی کارروائیاں ختم کر دی تھیں، تاہم افغان فوج کی مدد کے لیے اس کے خصوصی دستے تاحال تعینات ہیں۔ اٹلی میں ہونے والے G7 اجلاس میں ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے بیان پر اتفاق نہ ہو سکا، البتہ شدت پسندی کے حوالے سے ایک بیان پر اتفاق ہوا ہے۔ اجلاس کی تفصیلات جانیے شیراز حسن سے۔
اٹلی میں ہونے والے G7 گروپ اجلاس میں سربراہان ماحولیاتی تبدیلی پر کسی بیان پر متفق ہونے میں ناکام رہے ہیں۔ جرمن چانسلر اینگلا میرکل نے کہا ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے بحث تسلی بخش نہیں تھی اور امریکہ نے اس معاہدے کے حوالے سے واضح فیصلہ نہیں کیا۔ ذرائع کے مطابق 6 سربراہان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو پیرس معاہدے پر فیصلے کے لیے مزید وقت دیں گے۔ ادھر صدر ٹرمپ نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ وہ اس معاملے پر اگلے ہفتے میں فیصلہ کریں گے۔ G7 ممالک کے اجلاس میں شدت پسندی کے خلاف جنگ کے حوالے سے ایک بیان پر اتفاق ہوا ہے۔
یاد رہے کہ صدر ٹرمپ نے ماضی میں ماحولیاتی تبدیلی کو ڈھکوسلا قرار دیا تھا۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے سرحدی ضلع قلعہ عبداللہ کے علاقے چمن سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان باب دوستی کو 22 روز کے بعد کھول دیا گیا ہے۔ پاکستان فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق باب دوستی رمضان میں افغان حکام کی درخواست پر انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کھول دیا گیا۔ اس فیصلے کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے انجمن تاجران چمن کے صدر صادق اچکزئی کا کہنا ہے،
بارڈر کا فیصلہ کھولنے کا فیصلہ خوش آئندہ ہے۔ تاجروں کی دلیل پر کیا گیا فیصلہ جو باعث مسرت ہے۔ بارڈر کی بندش سے ایک محتاط اندازے کے مطابق ہمارے پاکستانی تاجروں کو اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے۔ تاجر برادری کی کاروبار عالیہ 3 بار بارڈر کی بندش سے ان کی سانس بند ہو گئی۔
پاکستان میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں دفاع کے شعبے کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے، البتہ ماضی میں نظر انداز کیے جانے والے زرعی شعبوں پر خاص توجہ دی گئی ہے اور چھوٹے کسانوں کے لیے اسکیم کا اعلان کیا گیا ہے۔
20 لاکھ فارمر جو 12.5 ایکڑ تک جن کی زمین ہوگی اور اس کی 50,000 روپے کا لون ہوگا، لیکن جو اس کا منافع کا شرح ہے بینکوں کا وہ 9.9% سے زیادہ نہیں لے سکتے، اس وقت قریباً 15% لیتے ہیں۔
واضح رہے کہ بجٹ آنے سے پہلے پاکستان کسان اتحاد نے حکومت سے بجلی کے بلوں اور کھاد کی قیمتوں میں رعایت دینے، زرعی اشیاء کے مستقل نرخ مقرر کرنے اور زرعی شعبے پر ٹیکسوں کے خاتمے کا مطالبہ کیا تھا۔ انہوں نے اپنے مطالبات کے حق میں گزشتہ روز مالی وفاقی بجٹ پیش کیے جانے سے پہلے ریڈ زون کے باہر احتجاج کیا تھا، تاہم اس دوران پولیس نے ان پر لاٹھی چارج کیا اور گرفتاریاں عمل میں آئیں۔ اسرائیلی جیلوں میں قید 1000 سے زیادہ فلسطینیوں نے قیدیوں سے بد سلوکی کے معاملے پر جاری بھوک ہڑتال ختم کر دی ہے۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ قیدیوں نے رمضان کے آغاز پر اس معاہدے کے بعد ہڑتال ختم کی کہ انہیں ایک ماہ میں ایک نہیں بلکہ دو بار خاندان سے ملاقات کی اجازت دی جائے گی۔ ہڑتال مروان برغوتی کے ایمار پر کی گئی تھی، جو 5 قتل کے جرم میں جیل میں قید کیے گئے ہیں اور جن کو صدر محمود عباس کا ممکنہ جانشین کہا جاتا ہے۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
اکتوبر تک آپ ہماری ریڈیو نشریات میڈیم ویو میں 1413 کلو ہرٹز پر اور شارٹ ویو میں 41 میٹر بینڈ پر 7485 کلو ہرٹز، 31 میٹر بینڈ پر 9445 کلو ہرٹز اور 25 میٹر بینڈ پر 9410 اور 11910 کلو ہرٹز پر سن سکیں گے۔
حالات حاضر کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ افغانستان کے صوبہ خوست میں خودکش حملہ، 18 افراد ہلاک۔ اس کے علاوہ حسب معمول ہفتہ وار کالم دوسرا پہلو، فیچر بالی ووڈ راؤنڈ اپ اور دوسرے موضوعات بھی پروگرام میں شامل رہیں گے۔ سیربین کا آغاز اس خبر کی تفصیل سے کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے جنوبی قصبے ترال میں مسلح تصادم کے دوران حزب المجاہدین کے اعلی کمانڈر اور ان کے ساتھیوں کی ہلاکت کے بعد وادی بھر میں ایک مرتبہ پھر حالات کشیدہ ہو گئے ہیں۔ ادھر احتجاجی مظاہرین پر فائرنگ میں ایک نوجوان ہلاک جبکہ درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ حکام نے انٹرنیٹ کی سہولت معطل کر دی ہے جبکہ سری نگر، ترال اور دیگر حساس علاقوں میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ سری نگر سے نامہ نگار ریاض مسرور۔
جنوبی کشمیر کے ترال قصبے میں فوج، پولیس اور نیم فوجی اہلکاروں نے کل شب سے ہی سویمو گاؤں کا محاصرہ کیا تھا۔ آج صبح جب سبزار احمد بٹ کی ہلاکت کا انکشاف ہوا تو وادی کے بیشتر اضلاع میں نوجوانوں نے مظاہرے کیے اور آنن فانن ہڑتال کی گئی۔ پولیس کے مطابق سبزار اور فیضان سمیت 3 شدت پسندوں کو محصور کیا گیا تھا، تاہم تیسرے شدت پسند کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ فرار ہو گیا۔ تصادم کی جگہ پہلے ہی لوگوں کی بڑی تعداد مظاہرے کر رہی تھی۔ اس دوران مظاہرین پر فائرنگ کے نتیجے میں کم از کم 40 افراد زخمی ہو گئے، جن میں سے ایک نوجوان عاقب احمد کی موت ہو گئی۔ تاہم پولیس نے دعویٰ کیا کہ عاقب کی موت کراس فائرنگ کے دوران ہوئی ہے۔ حکومت نے جنوبی کشمیر، سری نگر اور بعض دیگر حساس علاقوں میں کرفیو کا اعلان کر دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک ماہ سے عائد پابندی کل شب ہی ہٹا دی گئی تھی، تاہم آج انٹرنیٹ سہولات کو ہی معطل کیا گیا۔ سری نگر کی تاریخی جامع مسجد کے باہر لوگوں کی بڑی تعداد نے سبزار بٹ کے حق میں غائبانہ نماز جنازہ ادا کی۔ اس کے فوراً بعد لوگوں نے جلوس نکالنے کی کوشش کی، تاہم پولیس اور دوسری فورسز نے ٹیئر گیس شیلنگ کی، جس کے بعد مظاہرین نے شدید پتھراؤ کیا۔ سبزار بٹ گزشتہ برس جولائی میں مارے گئے مقبول کمانڈر برہان وانی کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے۔ برہان کی ہلاکت کے بعد پورا کشمیر کئی ماہ تک کشیدہ رہا اور مظاہرین کے خلاف سرکاری کارروائیوں میں تقریباً 100 نوجوان مارے گئے، جبکہ 10,000 سے زیادہ گولیوں اور چھروں سے زخمی ہیں۔ سینکڑوں نوجوانوں کو گرفتار بھی کیا گیا۔ سعید علی گیلانی، یاسین ملک اور میروائز عمر کے متحدہ مزاحمتی فورم نے ان ہلاکتوں کے خلاف اتوار اور پیر کو ہڑتال کی اپیل کی ہے، جبکہ منگل کو ترال میں تعزیتی اجتماع کا اعلان کیا گیا۔ تینوں رہنماؤں نے ایک مشترکہ بیان میں کہا کہ تعلیم یافتہ نوجوانوں کو پولیس مختلف بہانوں سے گرفتار کرتی ہے اور جیلوں میں ان کا ٹارچر کیا جاتا ہے، جس کے بعد وہ ہتھیار اٹھانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ دریاسنا فوج نے دعویٰ کیا کہ شمالی کشمیر میں لائن آف کنٹرول کے رامپور سیکٹر میں 6 مسلح دراندازوں کو ہلاک کیا گیا۔ ان کے بارے میں فوج کا کہنا ہے کہ وہ غیر ملکی تھے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
اور اسی رپورٹ کے تناظر میں میں نے سینٹرل یونیورسٹی کشمیر میں بین الاقوامی تعلقات کے استاد اور تجزیہ نگار ڈاکٹر شیخ شوکت حسین سے پوچھا کہ بین الاقوامی قوانین کی روح سے تو جموں کشمیر کا تنازع اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے، مگر کشمیر میں نوجوان جس طرح کی تحریک چلا رہے ہیں، کیا ان کے لیے یہ قراردادیں کوئی معنی بھی رکھتی ہیں؟
اصل میں ان قراردادوں پر عمل نہ ہونا ہی نوجوانوں کو مجبور کر رہا ہے کہ وہ اس طرف جائیں جس طرف انہیں ان کے بڑے کوشش کرتے ہیں کہ اس طرف نہ جائیں۔
تو اس کا کیا یہ مطلب لیا جائے کہ وہ قراردادیں، اقوام متحدہ کی قراردادیں جو تنازع کشمیر سے متعلق ہیں، کیا آج کے کشمیری نوجوان کے لیے غیر متعلق ہو گئی ہیں، ارریلیونٹ ہو گئی ہیں، بے معنی ہو گئی ہیں؟
نہیں، بالکل بے معنی نہیں ہوئی ہے، بلکہ علاج آج کل کی جو حالات ہیں ان کا انہی قراردادوں میں مضمر ہے۔ اگر ان قراردادوں پر آج بھی عمل ہو جائے اور کشمیریوں کو استفساد رائے کے ذریعے یہ پوچھا جائے کہ وہ اپنا مستقبل کس ملک کے ساتھ جوڑنا چاہ رہے ہیں، تو شاید نوجوان کے لیے کوئی وجہ نہیں باقی رہتی کہ وہ عسکریت کی طرف جائے. قرار دادیں آج بھی زیادہ امپورٹنٹ ہو گئی, زیادہ ان کی اہمیت بڑھ گئی. تو اب ایک فرسٹریشن, ایک غیر یقینیت اور ایک اضطراب جو نوجوان میں ہے وہ ہے, اسی لیے کہ قراردادیں نافذ نہیں ہوئی. اگر قراردادیں نافذ ہوتی ہیں, ایک حل موجود ہے جو پوری بین الاقوامی برادری نے طے کیا اور جس پر ہندوستان اور پاکستان دونوں نے اس وقت اپنی رضامندی ظاہر کی, اگر اس پر عمل درآمد کیا جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ کشمیر کے نوجوان کو کوئی شوق ہے کہ بلا وجہ پھر وہ ہتھیار اٹھانے کی طرف یا عسکریت کی طرف مائل ہونے کی طرف مائل ہو جائے.
بھارت کے زیر انتظام جو کشمیر ہے اس پر ظاہر ہے بھارت کا کنٹرول ہے, پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کا جو حصہ ہے اس پر اس کا کنٹرول ہے. تو یہ جو ایک صورتحال ہے, یہ جو ایک سٹیٹس کو ہے, یہ کشمیر کے نوجوانوں کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟
کشمیر کے نوجوانوں کے لیے یہ ایک ایسی صورتحال ہے جو قابل قبول بالکل نہیں. کشمیر کا نوجوان دیکھ رہا ہے کہ جب سے یہ قراردادیں پاس ہوئی اور اقوام متحدہ نے یہ طے کیا کہ کشمیر کے مسئلے کو حل یہاں کے لوگوں کی رائے سے ہونا چاہیے, اس کے بعد دنیا میں بہت سارے مسئلے حل ہوئے اور بہت سارے ایسی دیواریں گر گئی جو قوموں کو تقسیم کر رہی تھی, جیسے برلن کی دیوار تھی یا جس کو ہم لوگ آئرن کرٹین کہتے تھے, مشرقی یورپ اور مغربی یورپ کو بانٹ رہا تھا, وہ سب گر گئے. لیکن پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ کشمیر کی طرف دنیا کی توجہ اس حساب سے نہیں گئی جس حساب سے کویت کی طرف, عراق کی طرف یا دیگر جگہوں کی طرف گئی. ہمارے ہاں احساس ہے کہ شاید ہم لوگ اس خطے میں رہ رہے ہیں جہاں کوئی تیل جیسی بین الاقوامی معیشت کے لیے اہمیت رکھنے والی شاید نہیں ہے, اس لیے شاید بین الاقوامی برادری اس کی طرف صرف نظر کیے ہوئے, اور اسی وجہ سے ایک نوجوان ایک انتہا کی طرف جا رہا ہے اور مجبوری ہے اس کی, کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ اس جہاں دوسرے ممالک ترقی کر رہے ہیں, ان کے تنازعات حل ہو گئے, اس وہ چاروں طرف سے ایک طرح سے محصور اپنے کو محسوس کر رہا ہے, اور یہی محصوریت اس کو مجبور کر رہی ہے کہ وہ عسکریت کی طرف مائل ہو جائے, اور لوگ بھی اس کی حمایت کر رہے ہیں. جیسے ابھی جو آپ نے دیکھا سبزار کی شہادت ہوئی تو اچانک پوری وادی افراتفری کا شکار ہو گئی, پچھلے سال برہان شہید ہوا تھا تو پورا کشمیر چھ مہینے تک بالکل پیرالائز ہو کے رہ گیا. شاید دنیا کی کوئی تاریخ میں بہت کم ایسی اموات ہوئی ہوں گی جن کا ماتم اتنے دنوں تک ایک پوری قوم نے کیا. تو وجہ یہی ہے, ایک مسئلہ حل نہیں کیا جا رہا, اور اس مسئلے کا حل بھی بین الاقوامی برادری پہلے ہی طے کر چکی ہے, اور اگر وہ طے ہے اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے. عمل درآمد ہوا تو میں نہیں سمجھتا کہ کشمیریوں کو کوئی شوق ہے کہ وہ عسکریت کی طرف مائل ہو جائے.
سری نگر سے یہ تھے ڈاکٹر شیخ شوکت حسین. اس سے پہلے ریاض مسرور کی رپورٹ میں آپ نے سنا کہ آج ہلاک ہونے والے حزب المجاہدین کے اعلی کمانڈر سبزار بھٹ گزشتہ برس سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں ہلاک ہونے والے کمانڈر برہان وانی کے قریبی ساتھی تھے. میں نے بھارتی فضائیہ کے سابق ایئر وائس مارشل اور سیکیورٹی امور کے ماہر کپل کاک سے پوچھا کہ عسکری لحاظ سے سبزار بھٹ کی ہلاکت کا اثر کیا ہو سکتا ہے؟
یہ تو انل, آپ ایک طریقے کے رننیتی کے حساب سے دیکھیے, یہ تو یہ کسی کے لیے ٹھیک نہیں ہے, نہ تو بھارت کے لیے, نہ تو پاکستان کے لیے, اور نہ تو جنوبی ایشیا کے لیے. میں سمجھتا ہوں یہ صورتحال اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ بھارت کی سرکار نے کشمیریوں کے ساتھ ایک طرح کی بات چیت نہیں کی ہے, اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ, جو اسینک سماج ہیں جسے ہم سول سوسائٹی کہتے ہیں, ان کے ساتھ کہ مشکلیں کیا ہیں. دوسری طرف سے جو ہمارے ہی لوگ ہیں, بھارت کے نواسی ہیں, بھارت کے رہنے والے ہیں کشمیری, ان کے خلاف یہ جو سیکیورٹی فورسز کا اپروچ ہے
یہ ان کو اور ناراض کرتا ہے.
برہان وانی کو ایک علامت یا ایک سمبل کے طور پر دیکھا جا رہا ہے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں، یا وہ ایک مسلح گروہ کے ایک اہم کمانڈر کے طور پر؟
ایک پڑھتا لکھتا نوجوان تھا، دسویں جماعت میں پڑھ رہا تھا، اور اس نے اپنی تعلیم کو چھوڑ دیا اور ملٹنسی میں آیا ہے. تو اس کے بعد ان میں یہ پہلی ایک ویل آف فیملی کے تھے، یہ پڑھے لکھے فیملی کے تھے. یہ ایک نئی چیز آئی ہے کشمیر میں. ابھی تک تو غریب لوگ کہتے کہ بے روزگاری ہے، جوانوں کے لیے کوئی اوپننگ نہیں ہے، تو وہ ملٹنسی میں آ جائیں. مگر یہ دیکھیے برہم نانی دکھاتا ہے کہ ایک چھوٹا سا ایک آدمی 15-16 سال کا ملٹنسی جو ہے، اس کی بھی وجہ بہت دلچسپ وجہ ہے. جانتا نہیں ہے بھارت پاکستان کے رشتے، چھوٹا بچہ کیا جانے گا. پھر اس کے ساتھ جو سیکیورٹی فورسز، اس کی خود کی کشمیر وادی کی پولیس نے ایک طریقے سے بے رحمی سے اس کے بھائی کو یا کسی دوست کو مارا، اور اس نے اس پہ بہت امپیکٹ ہوا. تو اس نے کہا کہ میں بس جدوجہد کروں گا. اگر برہان وانی نہیں ہوتا تو کوئی اور وانی ہوتا، کوئی اور لڑکا ہوتا. میں ابھی کشمیر سے آیا ہوں، پچھلے 7-6 دن میں کشمیر میں تھا، سب کے ساتھ بات کی، راؤنڈ ٹیبلز ہوئے، یواؤں سے، جوانوں سے بات ہوئی، سول سوسائٹی سے بات ہوئی. کوئی بھی ایسا ایک گٹھ نہیں ہے جس سے ہم نے مل جل کے بات نہیں کی. مگر ایک ہی بات آتی ہے کہ دیکھیے، جب تک ان کی ناراضگی، ان کی کھفائی جو ہے، بھارت سے کھفا ہیں نوجوان، ان کا ایک ہی وجہ ہے، وہ وجہ ہے کہ دیکھیے کشمیر کے مسئلے کو حل کر دیں. یہ حل کرنا اتنی مشکل نہیں ہے. اتنی جو ہم وائلنس دیکھ رہے ہیں، چھوٹی طریقے کی وائلنس، اتنی زیادہ نہیں ہے، مگر یہ لوگوں کو ایک طریقے سے، ان کے جو جذبات ہیں، ان کو ایک بالکل ہی نیگیٹو راستے میں لے جاتا ہے. تو اگر برہان وانی نہیں ہے تو کوئی اور ہوگا، اور ایک سمبل چاہیے.
یہ بتائیے کہ برہان وانی کی ہلاکت کے بعد ایک غیر متوقع، ان ایکسپیکٹڈ قسم کا رد عمل آیا تھا جو خاصا شدید تھا، تو آج جو یہ ہلاکت ہوئی ہے، اس سے بھی کوئی اس طرح کی تحریک پیدا ہو سکتی ہے؟
کیا فکر کر رہے ہیں؟ اگر وہ کمانڈر ہے بھی، ان کا ساتھی تھا بھی، یہ اس پہ کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ سینٹیمنٹ کی بات ہے. کشمیریوں کا ایک لڑکا ہے، وہ برہان وانی کے ساتھی تھا. برہان وانی کشمیریوں میں ایک طریقے کا بڑا پاپولر، خاص کر بچوں اور جو جوان لوگ ہیں، وہ ان کے لیے ایک فوک ہیرو ہے، جیسے چے گویورا ہوا کرتا تھا، آپ جانتے ہوں گے، لیٹن امریکہ میں. تو وہ ایک مسٹیک پیدا ہوا ہے اس کے سر کے اراؤنڈ. تو اس کی وجہ سے اگر اس کے کسی بھی ساتھی کو مارا گیا ہے، یا کسی اور کشمیری کو ہلاک کیا ہے، تو نہیں ہے ایموشن بگڑ جائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ امید بڑھ سکتی ہے، امید کو آگے لے جا سکتا ہے، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے، پردھان منتری نریندر مودی کو بات چیت کرنی ہے سب اسٹیک ہولڈر سے. اگر وہ اناؤنس ہی کریں کہ ہم بات چیت کریں گے، اور کسی طرح کی انفارمل بیک چینل لگائیں گے، یہ اسی سے اتنا ڈرامیٹک امپیکٹ ہوگا، امن کے راستے کا ایک پہلا قدم وہ ہو سکتا ہے.
یہ تھے بھارتی فضائیہ کے سابق ایئر وائس مارشل اور سیکیورٹی امور کے ماہر کپیل کاک، جن کا کہنا تھا کہ حالیہ کشیدگی ختم کرنے کے لیے بات چیت ضروری ہے. بات چیت کون کرے اور کس سے کرے؟ میں نے بھارت کے زیر انتظام ریاست جموں کشمیر کی حکومت کے سینئر وزیر اور ترجمان نعیم اختر سے پوچھا کہ کیا ان کی حکومت ناراض کشمیریوں سے بات چیت شروع کر سکتی ہے.
دیکھیے دو چیزیں، ایک تو انفارمل کانٹیکٹ، وہ تو ہے ہی، ہم تو یہی ہیں، مجھے دن میں 1000 لوگ ملتے ہیں، نوجوان بھی ملتے ہیں، دوسرے لوگ بھی ملتے ہیں، اسی طرح سب جتنے بھی یہاں سیاسی رہنما ہیں، ہمارے منسٹرس ہیں یا اپوزیشن میں ہیں، فاروق عبداللہ صاحب ہیں، دوسرے کے ایک کانٹیکٹ لیول بنا ہوا، ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی اور دنیا میں رہتے ہیں، ہم کسی اور دنیا میں. دوسرا ہوتا ہے ایک اسٹرکچرڈ ڈائلاگ، اسٹرکچرڈ ڈائلاگ کس کے ساتھ ہو، کن کے ساتھ ہو، وہ کوئی وہ صورتحال تھوڑا الجھی ہوئی ہے ابھی.
اچھا، اگر حکومت نوجوانوں کی تحریک کو روکنے کے لیے کسی سے مذاکرات کرنا چاہے تو کس سے کرے؟ کیونکہ بظاہر لگتا ہے کہ جو روایتی رہنما ہیں وہ
مجھے لگتا ہے
وہ ادھر لگتا
ہے بی بی سی کو ایک بہت آپ کا ایک مقام ہے کشمیر میں بہت لوگ سنتے ہیں آپ آپ کو اس میں ایک استصواب کرنا چاہیے کہ لوگوں سے پوچھیں آپ اپنی رائے کی کس سے بات کرنی چاہیے
نہیں خیر بی بی سی کا تو ایک نشریاتی ادارہ ہے یہ مقام تو بی بی سی کا نہیں ہے لیکن یہ کہ جو روایتی رہنما ہیں کشمیر میں وہ ایسا لگتا ہے کہ نوجوان اب ان کے قابو سے باہر ہیں وہ ان کی نہیں سنتے وہ غیر متعلق سے
وہ ایک خطرناک ٹرینڈ ہے وہ ایک خطرناک ٹرینڈ ہے اسے حالات ٹھیک ہونے کے بجائے مجھے لگتا ہے کہ زیادہ مخدوش ہو سکتے ہیں
اچھا نہیں مختار صاحب ہماری بات ہوئی کپیل کاک صاحب جو ایئر وائس مارشل رہے ہیں سابق فارمر انڈیا کے وہ کہتے ہیں کہ سیکیورٹی فورسز کا جو وہاں طرز عمل ہے نوجوانوں کے ساتھ تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ برہان وانی نہ ہوتے تو کوئی اور برہان وانی ہوتا کوئی اور کشمیری نوجوان اٹھ کھڑا ہوتا کیونکہ وہ رویہ اچھا نہیں ہے وہ طرز عمل اچھا نہیں ہے
وہ ایک ایشو ہے کہ کچھ لڑکے محض اس لیے جاتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں وہ ایک واقعہ ہے تو اور اس میں ضرورت ہے گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے اور ہماری طرف سے بھی اگر کوئی کمی رہی ہے اس کو پورا کرنے کی ضرورت ہے کہ بچوں کو یہ موقع نہ ملے کہ وہ پولیس کی زیادتیوں کا شکار ہے سیکورٹی فورسز کی زیادتیوں کا شکار ہو کے وہ بندوق اٹھانے پہ مجبور نہ ہو
تو آپ کی طرف سے یہ کمی کیوں ہے کیوں نہیں آپ اس کمی کو دور کر پا رہے کیا آپ کے ہاتھ پیر بندے ہوئے ہیں کیا مرکزی حکومت کی طرف سے محبوبہ مفتی کی حکومت
نہیں ہے اگر آپ سچویشن کو دیکھیں ذرا غور سے یہاں بھی تو سیکیورٹی فورسز کا جو ایک پیشنس لیول ہے وہ بھی کافی قابل ستائش ہے اگر آپ دیکھیں گے کہ میں ابھی گیا تھا آج بارہ ملا تو راستے میں ہر جگہ پتھر وغیرہ جہاں بھی آپ چلیں تو جب یہ ایسے واقعات ہوتے ہیں تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے وہاں لندن میں بیٹھ کے کہ جب پتھراؤ ہوتا ہے تو ہمارے پولیس والے کتنے زخم کھاتے ہیں لیکن پھر بھی گولی کا سہارا نہیں لیتے سیکورٹی فورسز کتنا لیکن کبھی ایک آدھ تشدد کے واقعے میں
تو اطلاعات ہیں کہ ہزاروں
بار ہوتے ہیں
ہزاروں نوجوان زخمی ہوئے اور سینکڑوں کی بینائی چلی گئی
چھلکی زخمی نہیں وہی ہے نا میرا ایک ون سائڈڈ نہیں ہونا چاہیے ایک طرفہ نہیں ہونا چاہیے نوجوانوں کو کوئی گھر میں جا کے پیلٹ نہیں مارتا ہے بدقسمتی سے وہ آتے ہیں اور اتنا تشدد کبھی ہوتا ہے کہ پولیس والے مجبور ہوتے ہیں
لیکن اگر ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو نہیں مختار صاحب تنگ آمد بجنگ آمد وہ
میں نہیں کہتا ہوں میں نہیں کہتا ہوں زیادتی دونوں طرف سے ہوتی ہے اگر امن ہو تو پولیس کا کام ہی نہیں ہے آپ دیکھیے آج ایک اور انکاؤنٹر ہو گیا تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کے بعد جب یہاں حزب المجاہدین کے دوسرے وہ جو سالار ہیں سو کال جو انہوں نے کہا کہ یہاں ایک خلافت ہونی چاہیے ہم آزادی کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں وہ دوسرا تیسرا جس نے پوری دنیا اسلام کا اور ساری دنیا کا بیڑا غرق کیا ہے وہ خلافت کے موومنٹ میں تو اس کے بعد بھی اب اگر کوئی انکاؤنٹر میں جو لوگ بندوق لے کے نکلے وہ تو شہادت پانے کے لیے نکلے ہیں تو جب وہ پولیس یا آرمی کے ساتھ ان کا آمنا سامنا ہوتا ہے تو دو میں سے ایک تو جاتے ہیں تو اس میں پھر ایجیٹیشن کا کیا مقصد ہے
اچھا یہ بتائیے کہ کشمیر کا نوجوان اپنی منزل کہاں دیکھ رہا ہے کیا وہ پلیبسائٹ استصواب رائے ہے کیا وہ آزادی ہے یا ہندوستان میں ہی رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ خود مختاری
جو کشمیر کی کمپلیکس چیز ہیں اس میں یہ آپ طے نہیں کر پائیں گے میں نے یہی کہا نا کوئی خلافت کی بات آج کل کر رہا ہے کوئی پاکستان جیوے جیوے پاکستان کہہ رہا ہے کوئی آزادی کہہ رہا ہے کوئی ووٹ ڈال رہا ہے کوئی سڑک مانگ رہا ہے کوئی اپنا روزگار مانگ رہا ہے کوئی اسٹارٹ اپ شروع کر رہا ہے تو یہ نہیں ہے کشمیر سٹوری صرف پتھر مارنے کی سٹوری نہیں ہے تو اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کی منشا کیا ہے لیکن ایک چیز ہے کہ جو اسٹیٹس کو سے بہت سارے لوگ نہیں ہیں مطمئن اور جیسا کہ ہم نے دیکھا واجپائی جی کے دور میں 2002 میں جب پاکستان کی طرف انہوں نے یہاں سری نگر سے شروعات کی دوستی کی, تو لوگ آنے لگے, اخبار نویس آنے لگے, دوسرے لوگ آنے جانے لگے سرحد پار, تو لگا کہ ایک جو ایک سیج ہے ہمارے کشمیر کے ارد گرد پوسٹ پارٹیشن, وہ شاید توڑا جا رہا ہے, تو لوگوں کو ایک امید سی بن گئی کہ شاید ہمارے لیے حالات ٹھیک ہو. ہوا تو کچھ نہیں گراؤنڈ پہ, لیکن ایک ایٹموسفیرک جو ہے وہ چینج ہو گیا, ماحول چینج ہو گیا, وہی ماحول چینج کرنے کی ضرورت ہے.
یہ تھے ریاست جموں کشمیر کی حکومت کے سینئر وزیر اور ترجمان نعیم اختر. سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں.
رول ساؤنڈ, کیمرا, ایکشن.
سواگت نہیں کرو گے آپ ہمارا؟
میں ہوں نصرت جہاں, جو ہر ہفتے آپ کے لیے لے کر آتی ہوں بالی ووڈ کی گرما گرم خبریں.
امی جان کہتی تھی کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا.
بالی ووڈ ستاروں کی باتیں اور ملاقاتیں, پردے کے پیچھے کیا ہے, باکس آفس کا بادشاہ کون ہے,
بم کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن.
اور جب یہ 2.5 کلو کا ہاتھ کسی پر پڑتا ہے نا, تو آدمی اٹھتا نہیں, اٹھ جاتا ہے.
یا فران جلیبی, معشوق فریبی, خیال ہے تیرا دیوانا. بھائی وا, بھائی وا.
ہر سنیچر سیربین میں سنیے بالی ووڈ راؤنڈ اپ.
اور کھیل کی خبریں سبا ناز سے.
پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان کا کہنا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کی کرکٹ ٹیمز کے درمیان دو دوستانہ ٹی ٹوینٹی میچز کھیلنے پر اتفاق ہو گیا ہے. پہلا ٹی ٹوینٹی افغانستان اور دوسرا پاکستان میں کھیلا جائے گا. شہریار خان نے یہ اعلان لاہور میں اپنے افغان ہم منصب شکر اللہ عاطف کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک کی ریجنل ٹیموں کے درمیان میچز کے انعقاد کے ساتھ ساتھ دونوں ملکوں کی ایک کرکٹ ٹیموں اور انڈر 16 ٹیموں کے درمیان بھی سیریز کھیلی جائیں گی. آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے انعقاد سے قبل ہونے والے وارم اپ میچز میں آج پاکستان اور بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیمز برمنگھم میں مد مقابل ہیں. بنگلہ دیش نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا ہے. ادھر انگلینڈ اور جنوبی افریقہ کی کرکٹ ٹیمز کے درمیان دوسرا ون ڈے انٹرنیشنل ساؤتھ ہیمپٹن میں کھیلا جا رہا ہے. پہلا ون ڈے انگلینڈ نے 72 رنز سے جیتا تھا. اس میچ میں انگلینڈ کی ٹیم میں ایک تبدیلی کی گئی ہے. کرس وکس کی جگہ جیک بال کو ٹیم میں جگہ دی گئی ہے. دوسری جانب جنوبی افریقہ کی ٹیم 3 تبدیلیوں کے ساتھ میدان میں اتری ہے. لیفٹ آرم اسپنر کیشف مہاراج کو عمران طاہر کی جگہ ٹیم میں شامل کیا گیا ہے. ڈومینی کی جگہ فرحان اور وین پارنل کی جگہ ڈورین پریٹوریس ٹیم کا حصہ ہیں. فٹ بال میں ایف اے کپ کا فائنل آج چیلسی اور آرسنل کی ٹیمز کے درمیان ویمبلے اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا. جنیوا اوپن ٹینس ٹورنامنٹ کا فائنل سوئٹزرلینڈ کے سٹین واورنکا اور جرمنی کے میشا زیواریف کے درمیان ہے. سیمی فائنل میں دفاعی چیمپئن واورنکا نے روس کے آندرے کوزنیٹسووا اور زیواریف نے جاپان کے کئی نشیک کورے کو ہرایا تھا. لیون اوپن ٹینس ٹورنامنٹ کے پہلے سیمی فائنل میں کینیڈا کے میلوش راؤنچ جمہوریہ چیک کے ٹماس ورڈک سے شکست کے بعد ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئے. دوسرے سیمی فائنل میں فرانس کے جوویل فرائڈ سونگا نے جرمنی کے نکولوس باسیلاس فلی کو ہرا کر فائنل میں جگہ بنا لی ہے. لیون اوپن کا فائنل ٹماس ورڈک اور سونگا کے درمیان کھیلا جائے گا.
یہ تھی سبا ناز. پاکستان اور افغانستان کا کرکٹ کے میدان میں رابطوں کو فروغ دینے کا اعلان. آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے وارم اپ میچ میں پاکستان اور بنگلہ دیش مد مقابل. تازہ ترین صورتحال کے لیے براہ راست ایج بیسٹن چلیں گے. یہاں پروگرام کے نصف پر خبروں کے خلاصے کے ساتھ نازش ظفر.
انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں مسلح شدت پسندوں اور سرکاری فورسز کے درمیان طویل جھڑپ میں برہان وانی کے قریبی ساتھی سمیت 3 شدت پسند ہلاک ہو گئے ہیں. واقعے کے بعد سے پورے کشمیر میں حالات کشیدہ ہیں. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے سرحدی ضلع قلعہ عبداللہ کے علاقے چمن سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان باب دوستی کو 22 روز بعد کھول دیا گیا ہے. پاکستان فوج کے تعلقات عامہ کے شعبے آئی ایس پی آر کے مطابق افغان حکام کی درخواست پر رمضان میں چمن سے باب دوستی کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کھول دیا گیا. افغانستان کے مشرقی شہر خوست میں ایک خودکش حملے میں کم از کم 18 افراد ہلاک ہوئے ہیں. افغان طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. اٹلی میں ہونے والے G7 اجلاس میں ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے بیان پر اتفاق نہ ہو سکا. 6 سربراہان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو پیرس معاہدے پر فیصلے کے لیے وقت دیں گے.
نازش ظفر سے اہم خبروں کے خلاصے کے بعد سیربین کے دوسرے موضوعات. مشرقی افغانستان کے صوبہ خوست سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق ایک خودکش حملے میں 18 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. حملے کی ذمہ داری طالبان نے قبول کی ہے. حالیہ دنوں میں افغانستان کے کئی علاقوں میں تشدد میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے, جن میں سیکیورٹی فورسز پر حملے بھی شامل ہیں. کابل سے نامہ نگار سید انور تفصیل کے ساتھ.
افغان حکام نے تصدیق کیا ہے کہ جنوب مشرقی صوبے خوست میں ایک خودکش کار حملے میں مارے جانے والے افراد کی تعداد 18 تک پہنچ چکی ہے. افغان وزارت داخلہ کے ترجمان نجیب دانش نے بی بی سی کو بتایا کہ زخمی اور مارے گئے افراد میں عام لوگ اور بچے بھی شامل ہیں.
تعداد تلفات 18 نفر است, 6 نفر مجروح که در بینش دو طفل هم است.
اس حملے میں 18 افراد مارے گئے ہیں, 6 دیگر لوگ زخمی ہو چکے ہیں جن میں 2 بچے بھی شامل ہیں. خودکش حملہ آور آج صبح 8 بجے دھماکہ خیز مواد سے بھرے اپنے گاڑی کو اڑا دیا. اس سلسلے میں تحقیقات جاری ہے. رمضان مہینے کے پہلے دن میں ہونے والے اس خودکش حملے کا ہدف بظاہر کمپین نامی افغان فورسز تھا, جس کو امریکی فورسز سپورٹ فراہم کرتا ہے. یہ حملہ ایک ایسے وقت میں کیا گیا ہے کہ چند ہی گھنٹے قبل افغانستان کے صدر اشرف غنی نے مسلح مخالفین سے مطالبہ کیا تھا کہ ماہ رمضان کی احترام کی خاطر جنگ سے دور رہے.
زده افغانستان د اسلامی جمهوریت له ټول مسلح مخالفان وغوښتنه کوم زده دې مقدس میاشتې.
افغان حکومت کے تمام مسلح مخالفین سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس مقدس مہینے کا عزت کریں اور افغان عوام کی جانب سے امن اور مذاکرات کی دعوت پر لبیک کہیں, یا کم از کم رمضان کے احترام کی خاطر جنگ اور قتل و قتال سے ہاتھ کھینچیں.
جنگ او قتل او قتال لاسوا.
طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ اس حملے میں 22 افغان سیکیورٹی اہلکار مارے گئے ہیں. خیال رہے کہ حالیہ دنوں میں افغانستان کے کئی صوبوں میں پر تشدد کا رویوں میں اضافہ ہوا ہے, جن میں سے بیشتر افغان طالبان ملوث رہے ہیں. جمعے کو صوبہ قندھار میں ایک فوجی اڈے پر طالبان کے حملے میں کم از کم 15 افغان فوجی اہلکار مارے گئے تھے. سعید انور, بی بی سی, کابل.
پاکستان اور افغانستان کے درمیان صوبہ بلوچستان کے شہر چمن میں باب دوستی کھل گیا ہے. یہ سرحد 22 روز قبل دونوں ملکوں کی سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپوں کے بعد بند کر دی گئی تھی. کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم کی رپورٹ.
ایران سے متصل سرحدی علاقے میں پاکستانی شہری کی ہلاکت کا واقعہ پنجگور کے علاقے جیدی میں پیش آیا. پنجگور میں انتظامیہ کے ذرائع کے مطابق اس علاقے میں ایک گاڑی جا رہی تھی. ذرائع نے بتایا کہ ایران کی جانب سے فائر کیا جانے والا ایک گولہ گاڑی کو لگا, جس سے گاڑی کو نقصان پہنچا, جبکہ اس میں سوار ایک شخص ہلاک ہوا. ہلاک ہونے والے شخص کا تعلق ضلع آواران کے علاقے مشقے سے بتایا جاتا ہے. دوسری جانب افغانستان سے متصل بلوچستان کے ضلع قلعہ عبداللہ کے سرحدی علاقے چمن سے 22 روز بعد پاکستان اور افغانستان کے درمیان بابی دوستی کو کھول دیا گیا. اس اقدام کو انجمن تاجران چمن کے صدر صادق اچکزئی نے خوش آئند قرار دیا ہے.
بارڈر کا فیصلہ کھولنے کا فیصلہ خوش آئندہ ہے. تاجروں کی دلیل پر کیا گیا فیصلہ جو باعث مسرت ہے.
پاکستان فوج کے تعلقات عامہ کے شعبے ISPR کی جانب سے جو بیان جاری کیا گیا ہے, اس کے مطابق افغان حکام کی درخواست پر رمضان میں چمن سے باب دوستی کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کھول دیا گیا. ISPR کے مطابق سرحد پر منقسم دیات کلی جہانگیر اور کلی لکمان میں مردم شماری کا عمل مکمل کیا گیا ہے. پاکستانی حکام نے سیز فائر کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے, تاہم کوئی بھی سرحدی خلاف ورزی برداشت نہیں کی جائے گی. ISPR کے مطابق پاکستانی فورسز قلعہ لقمان اور قلعہ جہانگیر میں پاکستانی حدود میں اپنی پوزیشن کو برقرار رکھیں گے۔ واضح رہے کہ بظاہر مردم شماری کے معاملے پر اس ماہ کے اوائل میں افغان اور پاکستانی فورسز کے درمیان چمن کے سردی علاقے میں جھڑپ ہوئی تھی، جس کے باعث چمن سے باب دوستی کو بند کیا گیا تھا۔ اس جھڑپ کے باعث پاکستانی حدود میں افغان فورسز کی گولہ باری سے 12 افراد ہلاک اور 40 سے زائد زخمی ہوئے تھے۔ پاکستانی حکام کی جانب سے افغان بارڈر فورس کے 50 اہلکاروں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا گیا تھا، لیکن افغان حکام نے اس دعوے کو مسترد کیا تھا اور صرف 2 اہلکاروں کی ہلاکت کی تصدیق کی تھی۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
پاکستان اور افغانستان کا ایک ساتھ ذکر بالعموم کشیدگی کے حوالے سے آتا ہے، مگر آج پاکستان اور افغانستان کے کرکٹ بورڈز نے لاہور میں ایک اجلاس کے بعد قومی ٹیموں کے درمیان 2 فرینڈلی یعنی دوستانہ T20 میچ کھیلنے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے علاوہ دونوں ملکوں کے درمیان ایک 2 طرفہ سیریز بھی کھیلی جائے گی۔ لاہور سے نامہ نگار عمر دراز کی رپورٹ۔
افغانستان کرکٹ بورڈ کے وفد کے دورے کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ شہریار خان نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان 2 فرینڈلی T20 میچز اور 1 2-طرفہ سیریز کا باقاعدہ اعلان کیا۔
2 T20 فرینڈلی میچز ول بی ہیلڈ بٹوین دی 2 نیشنل سائیڈز، دی ایگزیکٹ ڈیٹ ول ورک آؤٹ ان اے فیو ڈیز ٹائم۔
شکر اللہ عاطف مشل کی شہریار خان اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے ایگزیکٹو کمیٹی کے چیئرمین نجم سیٹھی سے ملاقات میں دونوں ملکوں کے U19 ٹیموں کے مابین 1 2-طرفہ سیریز کروانے کا فیصلہ بھی کیا گیا، جسے قبل افغانستان کی U19 ٹیم کراچی میں تربیتی کیمپ لگائے گی۔ اس کے علاوہ پاکستان کرکٹ بورڈ افغانستان کو پاکستان میں ایک اسٹیڈیم فراہم کرنے کے لیے بھی کام کرے گا، جسے افغانستان اپنے ہوم گراؤنڈ کے طور پر استعمال کر سکے گا۔ افغان کرکٹ بورڈ کے سربراہ شکر اللہ عاطف مشل کا کہنا تھا کہ دونوں ملکوں کو کرکٹ کو سیاست سے علیحدہ رکھنا چاہیے۔
We both trying our best to keep sport, especially cricket, away from politics. We both are looking for our national interest.
پاکستان افغانستان کی عالمی کرکٹ اور ایشین کرکٹ کونسل میں زیادہ شراکت کے حوالے سے بھی اس سے تعاون کرے گا، مگر اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان اس کرکٹ ڈپلومسی پر کب تک عمل درآمد ہو پائے گا اور اس کی مدد سے دونوں ملکوں کے درمیان سیاسی سطح پر ہونے والی حالیہ کشیدگی کو کس حد تک کم کیا جا سکے گا۔ عمر دراز، بی بی سی نیوز، لاہور۔
اور یہاں کھیل کی بات کو ہی آگے بڑھاتے ہوئے چلتے ہیں براہ راست اب برمنگھم میں ایچ بیسٹن کرکٹ گراؤنڈ، جہاں آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے وارم اپ میچ میں پاکستان اور بنگلہ دیش کی ٹیمیں مد مقابل ہیں، اور ہمارے ساتھی فراز ہاشمی وہاں موجود ہیں۔ فراز، کیا صورتحال ہے؟
جی عمر، ابھی شعیب ملک نے زبردست چھکا لگایا اور اس چھکے کے ساتھ ہی ان کے پہلے انہوں نے 43 رن بنا لیے ہیں، اور اس وقت نظریں پاکستانی شائقین کی حفیظ اور شعیب پہ لگی ہوئی ہیں جو اپنی 50 بنانے کے قریب ہیں۔ پاکستان کی ٹیم اس وقت 148 رن بنا چکی ہے، 148 رن، اور اس کے 3 کھلاڑی آؤٹ ہیں اور تقریباً نصف میچ ہو چکا ہے، لیکن ہدف بہت زیادہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ 341 رن بنانا آسان نہیں ہوگا، لیکن یہ فرینڈلی میچ ہے اور گراؤنڈ تھوڑا چھوٹا ہے تو شاید پاکستان یہ ہدف پورا کر لے، امید تو ہے، اور پاکستان کے شائقین میں جوش و خروش بھی بڑھا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس وقت میدان پہ کالے بادل چھائے ہوئے ہیں اور لائٹیں آن ہیں، لیکن صبح جو تھا موسم بالکل مختلف تھا، دھوپ نکلی ہوئی تھی، تیز دھوپ نکلی ہوئی تھی، اور اس وقت بیٹنگ کرنا آسان تھا، لیکن اس وقت ہوا بھی چل رہی ہے اور بادل بھی چھائے ہوئے ہیں، لیکن اس وقت پاکستان کے بیٹسمین بھی چھائے ہوئے ہیں، تو دیکھیے انشاءاللہ امید ہے پاکستان کو بہت زیادہ کہ اپنے بیٹسمینوں سے کہ وہ یہ میچ نکال کے لے جائیں گے، گو کہ یہ ایک فرینڈلی میچ، وارم اپ میچ ہے۔
اور فراز یہ بتائیے، یہ تو فرینڈلی میچ ہے آپ نے کہا، اور چیمپئنز ٹرافی کا باضابطہ آغاز جمعرات سے ہو رہا ہے، تو یہ بتائیے کہ انگلینڈ میں جہاں عام طور پر فٹ بال کے شائقین زیادہ ہوتے ہیں، یہ بتائیے کہ کرکٹ کے شائقین کی دلچسپی کیسی ہے اس ٹرافی میں؟ فراز ہاشمی سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے، اور اب ہم چلتے ہیں سیربین کے دوسرے موضوعات کی طرف۔ پاکستان کے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ آئندہ مالی سال کے 2017 اور 18 کے بجٹ میں دفاع کے شعبے کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے. البتہ ماضی میں نظر انداز کیے جانے والے زرعی شعبوں پر خاص توجہ بھی دی گئی ہے. اسلام آباد میں آج پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ کوئی ایسا ٹیکس نہیں لگایا گیا جس سے عام آدمی پر اثر پڑے. اسلام آباد سے نامہ نگار شمائلہ خان کی رپورٹ.
وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں دفاع کے شعبے کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے. البتہ ماضی میں نظر انداز کیے جانے والے زرعی شعبے پر خاص توجہ دی جا رہی ہے اور چھوٹے کسانوں کے لیے اسکیم کا اعلان کیا گیا ہے.
20 لاکھ فارمر جو 12.5 ایکڑ تک جن کی زمین ہوگی اور اس کی 50,000 روپے کا لون ہوگا, لیکن جو اس کا منافع کا شرح ہے بینکوں کا وہ 9.9% سے زیادہ نہیں لے سکتے, اس وقت قریباً 15% لیتے ہیں.
واضح رہے کہ بجٹ آنے سے پہلے پاکستان کسان اتحاد نے حکومت سے بجلی کے بلوں اور کھاد کی قیمتوں میں رعایت دینے, زرعی اشیاء کے نرخ مستقل کرنے اور زرعی شعبے پر ٹیکسوں کے خاتمے کا مطالبہ کیا تھا. انہوں نے اپنے مطالبات کے حق میں گزشتہ روز اسلام آباد میں احتجاج بھی کیا, تاہم اس دوران پولیس نے ان پر لاٹھی چارج کیا اور گرفتاریاں عمل میں آئی تھیں. آج پوسٹ بجٹ کانفرنس میں وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے بتایا کہ جاری اخراجات کو فرات زر سے بڑھنے نہیں دیا جائے گا. بجٹ اہداف بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگلے مالی سال تک نیشنل گرڈ میں 10,000 میگا واٹ بجلی شامل کی جائے گی. انہوں نے مزید کہا کہ بجٹ میں عوام پر 500 ارب روپے کے ٹیکس لگانے کا تاثر غلط ہے. 120 ارب روپے کے ٹیکس لگائے گئے ہیں اور 33 ارب روپے کا ریلیف دیا گیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ بجٹ میں کوئی ایسا ٹیکس نہیں لگایا گیا جس سے عام آدمی پر اثر پڑے.
نیشنل فوڈ سیکورٹی اور پروونشل گورنمنٹس کو ہم لکھ رہے ہیں اور ان کو اطلاع کر رہے ہیں کہ وہ مہربانی کر کے ایڈمنسٹریٹو ایکشن لیں, جو بھی قیمت آرٹیفیشل بڑھانے کی کوشش کر رہے بجٹ کی آڑ میں, کہ کوئی ٹیکس نہیں نیا لگا.
ایک صحافی نے سوال کیا کہ بجٹ میں بتایا گیا ہے کہ آئندہ مالی سال میں پاکستان کو اپنے اخراجات کی مد میں $8 بلین کی ضرورت پڑے گی, جبکہ آئی ایم ایف سے مزید قرضہ نہ لینے کا عہد کیا گیا ہے, تو یہ خلا کیسے پر ہوگا؟ اسحاق ڈار نے جواب دیا,
آئی ایم ایف از ناٹ آن ایجنڈا, لیکن نارمل بزنس تو ہوتا رہتا ہے, ہم ہر مہینے کرتے ہیں, ہم پرانے لون دیتے ہیں, ہم نئے لون لیتے ہیں, تو آپ کو نیٹ ڈیٹ سے غرض ہے نا کہ نیٹ ڈیٹ کتنا بڑھا ہے. یہ پیچھے آیا اخبار میں جی 22 بلین لے لیا, اور بھیا نیٹ ڈیٹ تو 10 بلین بڑھا نا, اس کو ہم نے 12 بلین واپس کیا اور وہ بھی 10 بلین جو ہے خرچ نہیں کیا, وہ جا کے ریزرو میں ایڈ کر دیا.
واضح ہے کہ حکمراں جماعت مسلم لیگ نون نے گزشتہ روز پہلی مرتبہ اپنے دور حکومت کا 5واں بجٹ پیش کیا ہے. آج پوسٹ بجٹ کانفرنس میں وزیر خزانہ کا زور اس بات پر رہا کہ اگلے سال انتخابات سے پہلے میثاق معیشت پر متفق ہو جایا جائے. شمائلہ خان, BBC نیوز, اسلام آباد.
اور اب ہفتہ وار کالم دوسرا پہلو.
مئی کے اوائل میں سہارنپور کے ایک گاؤں میں دلتوں اور ٹھاکروں کے ٹکراؤ میں دلتوں کا ایک گاؤں بری طرح تباہ ہوا. دلتوں کے کئی مکان جلا دیے گئے اور متعدد دلتوں کو زدوکوب کیا گیا. مغربی اتر پردیش میں دلت ایک طویل عرصے سے ظلم و زیادتی کا سامنا کرتے آئے ہیں, لیکن اس بار دلتوں نے ٹھاکروں کے حملوں کا جواب کافی شدت سے دیا ہے. ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا جب اسی سہارنپور اور مظفر نگر کے فسادات میں 50 سے زیادہ مسلمان مارے گئے تھے اور ہزاروں مسلمان اپنا گھر بار چھوڑ کر پناہ گزین کیمپوں میں چلے گئے تھے. ان میں سے بہت سے اپنے گاؤں واپس بھی نہیں آئے. اس کے برعکس دلتوں نے 9 مئی کے حملے کی نہ صرف مزاحمت کی بلکہ اس کا شدت سے جواب دیا ہے. اس حملے کے بعد مغربی اتر پردیش میں دلتوں کی ایک بھیم سینا وجود میں آئی. اس سینا کی مقبولیت تیزی سے بڑھ رہی ہے. یہ تنظیم اب مغربی اتر پردیش سے نکل کر بہار, گجرات, دلی اور راجستھان تک پھیل رہی ہے. مغربی اتر پردیش میں تناؤ کے درمیان بھیم سینا نے پارلیمنٹ کے سامنے ہزاروں حامیوں کے ساتھ دلتوں کے خلاف مظالم پر احتجاج کیا ہے. بھیم سینا کی قیادت ایک نوجوان وکیل چند شیکھر کر رہے ہیں. اس مظاہرے میں گجرات کے دلت رہنما جگنیش میوانی بھی موجود تھے. جگنیش اونا میں دلتوں پر گو رکشکوں کے حملے کے بعد دلت رہنما کے طور پر ابھر کر سامنے آئے ہیں. بھارت میں سیاست, معیشت, فوج, عدلیہ, میڈیا, تعلیمی ادارے, غرض معاشرے اور سیاسی نظام کے ہر ادارے پر اعلی ذات بالخصوص برہمنوں کا غلبہ ہے. مذہب بھی برہمنی تصورات کے تابع ہے. بھارت کے برہمنی نظام میں سب سے زیادہ تکلیف دلتوں نے اٹھائی ہے. دلت ایک عرصے سے تفریق اور نفرت کے اس نظام کے خلاف پرم طریقے سے نبرد آزما ہیں. وہ ملک کے جمہوری آئین کے تحت اس نظام کو بدلنے کی کوشش کرتے رہے ہیں. کانشی رام اور مایاوتی کی بہوجن سماج پارٹی, جنوبی ہندوستان میں پیریار کی دراوڑ تحریک اور مہاراشٹر میں ریپبلکن پارٹی اسی دلت بیداری کا حصہ تھیں, لیکن یہ تحریکیں اب کمزور اور پرانی ہو چکی ہیں. وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت میں بی جے پی کی حکومت کے قیام اور ملک کی سب سے بڑی ریاست اتر پردیش میں ایک جارحانہ ہندو سادھو آدتیہ ناتھ یوگی کے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد ملک میں کمزور پڑتے ہوئے برہمنی نظام کو ایک بار پھر تقویت مل گئی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ایک نئی جارحانہ دلت تحریک بھی وجود میں آ رہی ہے۔ ایک طرف آئین میں ریزرویشن کے انتظام کے سبب پارلیمنٹ میں ہر وقت 100 سے زیادہ دلت ارکان کی موجودگی سے انہیں متناسب نمائندگی ملی ہے، تو دوسری جانب ملازمتوں اور تعلیم میں ریزرویشن سے انہیں معاشرے اور معیشت میں جگہ بنانے کا موقع ملا۔ برہمنی نظام نے معاشرے میں دلتوں کے بارے میں جو نفرت اور اہانت آمیز سوچ پیدا کی تھی، اس میں کچھ حد تک کمی تو آئی ہے، لیکن معاشرے میں اب بھی انہیں اعلیٰ ذات کے ہندوؤں کے برابر کا درجہ نہیں مل سکا ہے اور انہیں عمومی طور پر نفرت اور اہانت کا سامنا ہے۔ بھیم سینا کے چند شیکھر اور گجرات کے جگنیش میوانی جیسے درجنوں دلت رہنما تیزی سے چھتیس گڑھ، مدھیہ پردیش، اتر پردیش، بہار، گجرات، مہاراشٹر اور پنجاب جیسی ریاستوں میں ابھر کر سامنے آ رہے ہیں۔ اس نئی قیادت کا رخ جارحانہ ہے اور یہ رفتہ رفتہ منظم ہو رہی ہے۔ بھارت کی سیاست میں پہلی بار ملکگیر سطح پر دلتوں کے اس چیلنج کو محسوس کیا جا رہا ہے۔ نئی قیادت کا کہنا ہے کہ دلت اب صرف برابری کے حق کی لڑائی نہیں لڑ رہے، بلکہ اب وہ اس نظام کو بھی براہ راست چیلنج کر رہے ہیں جس کے سبب انہیں صدیوں سے بے پناہ مظالم کا سامنا رہا ہے۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
اٹھائیس اکتوبر تک آپ ہماری ویڈیو نشریات میڈیم ویو میں 1413 کلو ہرٹز پر اور شارٹ ویو میں 41 میٹر بینڈ پر 7485 کلو ہرٹز، 31 میٹر بینڈ پر 9445 کلو ہرٹز اور 25 میٹر بینڈ پر 9410 اور 11910 کلو ہرٹز پر سن سکیں گے۔
سربین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ اب وقت ہوا ہے ہفتہ وار فیچر بالی ووڈ راؤنڈ اپ کا، ترتیب و پیشکش نصرت جہاں کی۔
بی بی سی بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔ بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
ماں کے پیٹ سے مرگٹ تک ہے تیری کہانی، پگ پگ پیارے دنگل 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 دنگل۔
فلموں کے دنگل میں عامر خان کی دنگل نے دھمال مچا دیا اور وہ باہوبلی کو پیچھے چھوڑ کر دنیا بھر میں سب سے زیادہ کمائی کرنے والی بالی ووڈ فلم بن گئی ہے۔ چین میں بھی یہ فلم بھارت کی سب سے زیادہ بزنس کرنے والی فلم ہے اور چینی ہو گئے ہیں عامر خان کے زبردست فین۔ میں ہوں نصرت جہاں اور آپ سن رہے ہیں بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ عالیہ بھٹ کو باہوبلی کیوں پسند ہے؟ عامر خان دنگل کے ساتھ باہوبلی کا کمپیریزن کیوں نہیں چاہتے؟ اور فرح خان بتائیں گی شاہ رخ کے ساتھ دوستی کی کہانی۔
میں تینوں سمجھا کی نہ تیرے بنا لگ دا جی، تو کی جانے
بدری ناتھ کی دلہنیا یعنی عالیہ بھٹ کہتی ہیں کہ باہوبلی نے تمام ہندی فلموں کی چھٹی کر دی ہے۔ تو عالیہ جی، فلم دیکھی ہے آپ نے، کیسی لگی؟
مجھے تو بہت ہی اچھی لگی۔ آئی تھنک اٹ از ایبسولوٹلی فینٹاسٹک، اور جس طرح سے ہمارے باکس آفس کو دھڑام دھڑام مار رہی ہے ابھی یہ فلم، آئی تھنک آل آف اس آر جسٹ شاکڈ۔ اینڈ آلسو یہ ہم نے ایکسپیکٹ کیا تھا کیونکہ پہلا پارٹ ہی اتنا بڑھیا تھا، دین دا سیکنڈ پارٹ واز جسٹ یو نو اندر لیول۔ اور میں تو فین ہوں راجامولی کی، پربھاس کی، انوشکا، یو نو رانا۔
اس وقت فلم دنگل کمائی کے لحاظ سے باہوبلی سے آگے نکل چکی ہے۔ لیکن عامر خان کا کہنا ہے کہ دونوں فلموں کا کمپیریزن ٹھیک نہیں۔
مجھے لگتا ہے کہ یہ کمپیریزن ہم کو نہیں کرنا چاہیے، باہوبلی یا دنگل، دونوں اچھی فلمیں اپنی اپنی جگہ ہیں اور دونوں فلمیں ہندوستان کی فلمیں ہیں جو دنیا بھر میں جھنڈا گاڑ رہی ہیں۔ تو آئی ایم ویری پراؤڈ آف باہوبلی ایز ویل۔ ایز این انڈین فین آئی وڈ ریئلی اپریشیٹ دا فیکٹ دیٹ دا فلم از ڈوئنگ سو ویل آل اوور دا کنٹری، آل اوور دا ورلڈ۔
تمہیں جو میں نے دیکھا، جو ہوش تھا وہ تو گیا۔
فلم ساز اور کوریوگرافر فرح خان اور شاہ رخ کی دوستی انڈسٹری میں ایک مثال سمجھی جاتی ہے. فرح کی ہر فلم میں شاہ رخ ہوتے ہیں، چاہے وہ اوم شانتی ہوم ہو یا ہیپی نیو ایئر. فرح کہتی ہیں کہ شاہ رخ سے ان کی دوستی بہت پرانی ہے.
مجھے بہت ہیلپ کرتا تھا کیونکہ وہاں اسسٹنٹ کے بھی پیسے نہیں تھے، تو آئی واز الون آن 8899 ایکٹر، تو شاہ رخ مجھے اسسٹ کرتا تھا اینڈ ہی وڈ گو اینڈ اسٹینڈ ان اینڈ شو ادر ایکٹرز، ہی وڈ آسک می واٹ ٹو ڈو، دین آئی وڈ شو ہم، دین ہی وڈ شو، مطلب لٹرلی ایسے ہم نے گانے کیے ہیں. تو میرے لیے اس کے ساتھ کام کرنا سب سے ایزی ہے، بہت اچھی کیمسٹری ہے.
آج ہم بات کریں گے بھارتی فلم انڈسٹری کی تاریخ میں عظیم اداکاراؤں میں شمار ہونے والی اداکارہ نرگس کی، جنہوں نے 40 سے لے کر 60 کی دہائی تک انڈسٹری کو کئی کامیاب فلمیں دی. آج کے اس پروگرام میں آپ نرگس کے علاوہ اس دور کی مشہور ہیروئنز مالا سنہا اور آشا پاریکھ کے ساتھ پرانی بات چیت کے کچھ حصے سن سکیں گے. نرگس کا اصلی نام فاطمہ راشد تھا اور وہ 1929 میں مغربی بنگال کے شہر کولکتہ میں پیدا ہوئی تھی. نرگس نے 1935 میں فلم تلاش حق میں بطور چائلڈ آرٹسٹ ڈیبیو کیا تھا. نرگس محض 14 سال کی عمر میں ہی محبوب خان کی فلم تقدیر میں بطور ہیروئن پردے پر نظر آئیں. انہوں نے 1949 میں برسات، انداز اور 51 میں آوارہ میں زبردست کامیابی حاصل کی. نرگس کا کہنا تھا کہ کام کے وقت انہیں کچھ یاد نہیں رہتا تھا،
کیونکہ فلموں میں میں نے 25 سال کام کیا ہے اور یہ ایک قسم کا ریلیجن میرے لیے ہے. میں نے اپنے کام کو ریلیجن سمجھا ہے، اپنے کام میں اس قدر کھو جاتی تھی کہ کسی بات کی مجھے فکر اور پرواہ نہیں رہتی تھی.
پیار ہوا اقرار ہوا ہے، پیار سے پھر کیوں ڈرتا ہے دل،
فلم دیدار، چوری چوری اور شری 420 نے نرگس کے کریئر کو 4 چاند لگا دیے اور خاص طور پر فلم دن رات میں ان کی پرفارمنس نے سب کو ان کی صلاحیتوں کا قائل کر دیا. اس فلم میں نرگس نے ملٹیپل پرسنالٹی ڈس آرڈر کا شکار ایک لڑکی کا کردار نبھایا تھا. نرگس کے بارے میں اس دور کی مشہور اداکارہ مالا سنہا کا کہنا ہے،
ان کی آپ نے ایک پکچر دیکھی تھی رات اور دن، حالانکہ بہت چلی نہیں، نرگس جی نے کیا پرفارمنس دیا، مدر انڈیا سے بیٹر. حالانکہ وہ بہت ہوتا نا، جیسے مدر انڈیا کی اتنی چرچا ہوئی، اس کی اتنی چرچا نہیں ہوئی، پر وہ پکچر آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے، نرگس جی کو ان کا ایوارڈ ملا تھا. پرفارمنس انہوں نے ڈوئل پرسنالٹی کی تھی، سپلٹ پرسنالٹی دیکھتے بنتا ہے، چینج منٹوں میں ایکسپریشن چینج، بری لڑکی سے اچھی، اچھی لڑکی سے بری، خاص کر کے اچھی سے بری کا جو ایکسپریشن ٹیٹش ہوتا نا، عجیب سا، وہ دیکھتے ڈر بھی لگتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے کیا کیسے ٹرانسفارمیشن. گریٹ ایکٹریس، گریٹ ایکٹریس، اب میں کیا بولوں، آپ خالی رات اور دن دیکھیے ان کی.
گھر آیا میرا پردیسی، پیاس بجھی میری اکھیاں کی.
نرگس دت کی زیادہ تر ہٹ فلمیں راج کپور کے ساتھ رہی. نرگس اور راج کپور کی جوڑی اسکرین پر تو کامیاب تھی ہی، ساتھ ہی اصل زندگی میں بھی دونوں کی محبت کسی سے چھپی نہیں تھی، لیکن راج کپور پہلے سے شادی شدہ تھے اس لیے ان کا رشتہ آگے نہ بڑھ سکا. یوں تو نرگس کی تمام فلمیں کامیاب رہیں، لیکن ان کی فلم مدر انڈیا کلاسک فلموں میں شمار کی جاتی ہے. اس فلم کے بعد نرگس نے اداکار سنیل دت سے شادی کر لی، جنہوں نے فلم میں ان کی بیٹی کا کردار نبھایا تھا. شادی کے بعد نرگس نے فلموں کو تقریباً خیر باد کہہ دیا تھا.
فلموں کا کام ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے گھر سے دور رکھتا ہے. ایک تو صبح سے شام سے رات بھی ہو سکتی ہے، نائٹ شوٹنگ بھی ہو سکتی ہے، آؤٹ ڈور شوٹنگ بھی ہو سکتی ہے، اس میں بچوں کو ساتھ لے کے تو نہیں بیٹھ سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنا وقت بچوں کے بغیر گزارنا، ایک طرح سے بچے یعنی نوکروں کے ہاتھ میں پلیں، اس چیز کو میں صحیح نہیں سمجھتی. میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح سے ایک ماں اپنے بچوں کو تربیت دے سکتی ہے، پال سکتی ہے، وہ کوئی نوکر چاکر نہیں کر سکتا.
دکھ بھر دن بھی تیرے بھیا، بھی تیرے بھیا.
اداکارہ آشا پارک کہتی ہیں کہ مدر انڈیا نرگس کے بہترین کرداروں میں سے ایک تھا.
نرگس جی خود ہی ایک بہت ہی اچھی انسان تھی اور ان کو رول اتنا اچھا ملا تھا مدر انڈیا کا اور انہوں نے بہت پیار سے نبھایا پورا. تو مدر انڈیا تو ایک مطلب کیا کلاسک ہے.
یہ رات بھیگی بھیگی یہ مست بدائے اٹھا دھیرے دھیرے پیارا پیارا.
نرگس کو اپنے بچوں سے بے انتہا محبت تھی. ان کا کہنا تھا کہ اگر مجبوری میں بھی انہیں اپنے بچوں کو چھوڑ کر جانا ہوتا تھا تو انہیں بہت برا لگتا تھا.
میرا بیٹا جب پیدا ہوا اس کے بعد مجھے ایک فلم میں کام کرنا پڑا, وہ تھے رات اور دن جو کہ میرے بھائی نے پروڈیوس کی تھی. اور اس فلم کے دوران میں کیونکہ ذرا کچھ مشکلات پڑ گئی تھیں اور وہ فلم زیادہ لمبی کھنچ گئی, مجھے معلوم ہے کہ مجھے کتنی تکلیف ہوتی تھی جب میں اپنے بچے کو گھر چھوڑ کے یا بچے کو ساتھ لے کے اپنے بھائی کے گھر چھوڑتی تھی اور پھر اسٹوڈیو میں جاتی تھی. بالکل میرا من یا میرا دھیان میرے کام میں نہیں رہتا تھا. ہر وقت یہی سوچتی تھی کہ اس نے کھانا کھایا کہ نہیں, وہ رو تو نہیں رہا ہے, اس قسم کی باتیں.
نرگس دت نے فلموں کے بعد سماجی کاموں میں دلچسپی لینی شروع کر دی تھی اور انہیں ملک کی راجیہ سبھا کا رکن بھی نامزد کیا گیا تھا. نرگس کو تقریباً 52 سال کی عمر میں کینسر ڈائگنوز کیا گیا اور مئی 1981 میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی. ان کے بیٹے سنجے دت کی پہلی فلم ان کی موت کے کچھ ہی دن بعد ریلیز ہوئی اور فلم کے پریمیئر میں نرگس کی سیٹ خالی رکھی گئی.
وہ جانے والے مڑ کے ذرا دیکھتے جانا, ذرا دیکھتے جانا, دل توڑ کے تو چل دیے مجھ کو نہ بھلانا, ذرا دیکھتے جانا.
اور اب چلتے چلتے بات کرتے ہیں کرکٹر سچن تندولکر کی زندگی پر مبنی فلم سچن بلین ڈریمز کی.
میں صرف 10 سال کا تھا جب 1983 میں انڈیا نے ورلڈ کپ جیتا. وہیں سے سفر میرا شروع ہوا. ایک دن مجھے بھی ورلڈ کپ ہاتھ میں پکڑنا تھا.
ہمارے فلم کرٹیک ارنب بینرجی فلم کے بارے میں بتائیں گے.
سچن اے بلین ڈریمز ایک کافی حد تک ایک آنےسٹ بایوپک ہے. یہ ڈفرینٹ اس طرح سے ہے کہ اس میں سچن اور انجلی ان کی جو وائف ہیں ان کا نریشن ہے پوری فلم میں, اور کافی حد تک جو اصلی فوٹیج ہے بچپن سے لے کے وہ دکھائے گئے ہیں. یعنی ان کا پہلا ٹیسٹ, اس سے پہلے ان کی نیٹ پریکٹس یا ان کا پاکستان جانا اور ان کے بہت سارے کچھ فیئرز ایسے ہیں, سب چیزیں جو اصلی فوٹیج سے لیا گیا ہے. بہرحال کچھ کچھ فکشن بھی ہے, یعنی کچھ کردار ایسے لیے گئے ہیں بچپن کے جو اسکول میں جاتے ہوئے دکھائے گئے ہیں کہ سچن کا رول پلے کر رہے ہیں, ماں باپ بھی ہیں, تو اس کو کچھ حد تک فکشنلائز بھی رکھا گیا ہے.
اس ہفتے کا بالی ووڈ راؤنڈ اپ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گی تازہ ترین خبروں کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیں, خدا حافظ.
بی بی سی بالی ووڈ راؤنڈ اپ. بالی ووڈ راؤنڈ اپ.
اور اگر آپ بی بی سی بالی ووڈ راؤنڈ اپ دوبارہ سننا چاہیں یا اس کی تفصیل پڑھنا چاہیں تو یہ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی دستیاب ہے, جہاں آپ کو ہر وقت تازہ ترین خبریں, تجزیے, تبصرے مل سکتے ہیں. پتہ ہے bbcurdu.com. سربین یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے. پروگرام کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام, پروڈیوسر سلیم قاضی, لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے پال میسن اور اسلام آباد میں عامر صدیق. سربین کی ٹیم اور عمر آفریدی کو اجازت. آخر میں خبروں کا خلاصہ نازش ظفر سے.